بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. انہوں نے بات کر رہے تھے پچھلے کئی دروس میں اصحاب الحدیث کے اخلاق اور آداب کے تعلق سے، اور ہم امام صاحب کے اس جملے پر رکے تھے پچھلے درس میں. امام صاحب فرماتے، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ مِنْ سَمَعِ أَبَاطِيلِهِمْ، اور اصحاب الحدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے کانوں کو محفوظ کرتے ہیں البدعت کے باطل سننے سے. البدعت کے پاس جو باطل ہے، اس باطل کو سننے سے گریز کرتے ہیں اصحاب الحدیث، نہیں سنتے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی بات ہم پہلے جان چکے ہیں، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کبار التابعین میں سے معروف ہیں، وامثاله، اور ان جیسے اور جو علماء ہیں سلف صالحین میں سے، وہ کچھ نہیں سنتے تھے اہل بدعت سے. یہاں تک کہ اگر وہ کہتے بدعت، یہ کہتا کہ ہم آپ پر ایک آیت پڑھنا چاہتے قرآن مجید کی، تو انکار کر کے کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، اب آیت بھی نہ پڑھو، میں نہیں سنوں گا آپ سے. بولا نصف آیا، آدھی آیت بھی نہیں سنوں گا آپ سے. پھر کہ چلو حدیث سن لے ہم سے، بدعت کہتے ہیں، کوئی بدعت ہی کہتا ہے، کہتے نہیں حدیث بھی نہیں سنوں گا میں، اٹھ کے چلو جو میری مجلس سے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے، ایک اثر نقل کرتے ہیں، صالح المری کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کی. فتح باب من ابواب القدر فتکلم فیہ، فقال ابن سیرین، ابن سیرین نے فرمایا، اما ان تقوم و اما ان اقوم، اما ان تقوم و اما ان اقوم، یا تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ، و اما ان نقوم، یا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اس بندے کے پاس بہت سارے شبہات تھے، وہ سائل نہیں تھا، سوال کرنے نہیں آیا تھا، وہ شبہات پھیلانے آیا تھا. اور تقدیر کی جیسا مسئلہ جو ہے آپ جانتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی جو تقدیر کے منکر تھے، قدریہ جو تھے، وہ موجود تھے. بلکہ جو قدریہ کا فتنہ ہے وہ صحابہ کے زمانے سے موجود تھا، جو کسی مسلم کی روایت میں آیا ہے. کیونکہ بس بہت سارے شبہات تھے، تو سلف صالحین اپنے کانوں کو دور رکھتے تھے، محفوظ کرتے تھے ایسے لوگوں کی باتوں کو سننے سے. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ اس اثر کا حوالہ بھی دیتے، تلبیس ابلیس جلد نمبر صفحہ نمبر 22، کہ جو قول صالح مری کا یہ اس جگہ پہ موجود ہے، اور کئی کتابوں میں ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ جو اثر ہے، یا یہ جو قصہ ہے، اور کئی ایسے علماء سلف صالحین میں سے جو گزرے ہیں، وہ اہل بدعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، دور اختیار کرتے تھے، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا یہ معاملہ ہمیں اس حد تک نہیں لے جائے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا باب ہی بند کر دیں، دعوت دینے بند کر دیں. جس کے پاس قابلیت ہے وہ تو دعوت دے. اگر آپ دیکھتے کہ کوئی آپ سے کمزور اہل بدعت میں سے، یا کافروں میں سے تو اس کو دعوت دو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، یعنی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاؤ. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، یا آپ اپنے آپ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی کمزوری ہوگی، تو اسے دوری اختیار کر لو. سلامتی کے ساتھ کوئی چیز نہیں مل سکتی، یا سلامتی جیسی، یا سلامتی کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ایسے لوگ سے محفوظ کر لیتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، تو یہی سلامتی کا راستہ ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فسلامت لا یعدلها شیء، وہ کمال کی بات ہے، اسے انڈر لائن کریں، سچ بات ہے. اگر آپ بدعات اور خرافات اور ان کے شبہات سے دور ہیں، صحیح منہج پر، صحیح عقیدہ پر قائم ہیں، والله بہت بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں سلامتی ہے. لیکن اگر کہیں سے کوئی خلل پڑ جائے، کوئی شبہ داخل ہو جائے، اور شبہ آپ کو آہستہ آہستہ راہ راست سے ہٹانا شروع کر دے، پھر تو کوئی خیر نہیں اور کوئی سلامتی نہیں. تو اپنے عقید اور منہج کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسی سلامتی کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، تاکہ مزید ثابت قدمی ہو، تو اپنے کانوں کو ایسے لوگوں کی باتوں سے دور رکھنا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اور اگر آپ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو جو اجر اسے ملے گا ویسے ہو جیسے کہ جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اس کی اس ہدایت میں. اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس پر جو گناہ ہوگا اور جو لوگ اسے گمراہی میں اس کے اتباع کریں گے، ان سب کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں گے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسے مسلم، معروف حدیث ہے، مسلم نے اسے روایت کیا ہے. اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، ذرا غور سے سنیں. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شخص ہدایت کی باتیں کرتا ہے، راہ راست پر ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. جو بھی لوگ اس شخص کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں اس ہدایت کے راستے پر، تو بہت بڑا اجر ملے گا سب کو. جسے رہنمائی کی اس کو الگ سے اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے اس ہدایت کے راستے پر، ان سب کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور اس شخص نے جسے رہنمائی کی ہے، ان سب کے اجر بھی اس شخص کو ملے گا، جبکہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں اللہ کا فضل اور رحمت کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک تو اپنا اجر، پھر ان سب کا اجر بھی. یہ بندہ ایک ذریعہ بنا ہے لوگوں کے ہدایت کا، لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے. کوئی بے نمازی تھا، اسے نماز پڑھنا شروع کر دی، رب سے دور تھا، قریب ہو گیا. کوئی شخص والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اسے نصیحت سن لی ہے، بدسلوکی سے بچ گیا ہے، راہ راست پہ آ گیا ہے. کوئی قطع رحمی کرتا تھا، رشتہ دار اس سے پریشان تھے، ناراض تھے، اسے توبہ کی ہے، راہ راست پہ آ گیا ہے. کوئی بدعت میں مبتلا تھا، کوئی شرک میں مبتلا تھا، ڈوبا ہوا تھا، نعوذ باللہ، نصیحت سنی ہے، راہ راست پہ آیا ہے، توبہ کی ہے، توحید اور سنت کے راستے کو اختیار کیا ہے. تو جتنے بھی اجر ان لوگوں کو مل رہے ہیں نا، جن لوگوں نے اپنی زندگی بدلی ہے اور حق کی طرف واپس پلٹے ہیں، ان سب کے اجر بھی اس شخص کو ملے گا جس نے ان کی رہنمائی کی حق کی طرف. یعنی دو بند ہے تو دونوں کے اجر, دس ہے تو دس کے اجر, سو ہے تو سو کو اجر بھی ملے گا, ہزار ہے تو ہزار کا, لاکھ ہے تو لاکھوں کا. جب کہ اس کے اپنے اجر میں کمی نہیں ہوگی نہ ہی ان کے اجر میں کمی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے, بہت ہی عظیم ہے. دوسری طرف دوسرے قسم کے لوگ دعوت وہ بھی دیتے ہیں لیکن گمراہی کی طرف, شرک, بدعات, خرافات, رب سے دور کر دیتے ہیں لوگوں کو, چاہے جانتے ہوئے یا انجانے میں. کیونکہ لوگ دو قسم کے, ایک تو خیر چاہتے ہیں, بدعات سارے برے نہیں ہیں, برے اس اعتبار سے جو دعوت دیتے اس کو حق سمجھ کے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ شر پسند ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کو جس سے وہ حق سمجھتے ہیں جو باطل ہوتا ہے, لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی عذر ہے؟ عذر نہیں ہے, کیونکہ دعوت دینا ہے تو حق کی طرف دعوت ہے, پہلے حق کو سمجھیں پھر دعوت دیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ منہج الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس کا مطلب کہ آپ جب تک بڑے عالم بنتے نہیں, بڑے مفتی نہیں بنتے, آپ دعوت نہ دیں, نہیں, بالکل نہیں. آپ نے جو چیز سمجھی اور سیکھ لی ہے, علم حاصل کر لیا ہے, حق ہے, آپ کو پتہ دلائل کی روشنی میں, اس کی دعوت دیں. آپ کس نے آپ کو منع کیا؟ لیکن حق سمجھے, حق ہوتا کیا ہے, دلائل کی روشنی میں سمجھے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی شبہ ہے, اسے دور کرے, پوچھے علماء سے, طلاب علم سے پوچھے. جب حق واضح ہو جائے تو خود اس پہ عمل کریں, اپنے پیاروں کو, دوست احباب کو, رشتہ داروں کو اس کی طرف دعوت دیں, اور پھر جہاں تک آپ دعوت دے سکتے ہیں آپ دعوت دیں. پھر دعوت کی لازمی کہ آپ نہ اپنے سے روزے پہ نکلنا ہے یا چلا لگانا ہے, نہیں, آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے دعوت دیتے رہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کی گیدرنگ میں جاتے وہاں پہ دعوت دیں, آپ شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں, لوگ وہاں پہ طرح طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے دعوت دیں, پیار سے, محبت سے, حسن اخلاق کے ساتھ, دلائل کی روشنی میں, ادب کے دائرے میں. کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, آپ سے کوئی آپ کے برابر کا ہے, کوئی آپ کو بہت پسند کرتا ہے, نہیں پسند کرتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے, کیا کرنا ہے. وہ جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں ان کے پاس عذر نہیں کہ ہم گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں اس لیے ہم پہ کوئی عذر نہیں, ہم نے تو خیر چاہا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, مسجد کوفہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری آ کے دیکھتے ہیں, لیکن کو عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے لگے, ایک نئی چیز لے کے آئے, ہم نے یہ چیز دیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, ہم بھی کرتے تھے, لیکن یہ نئے طریقہ کا ذکر ہے کہ لوگ حلقے بنائے ہوئے ایسے, اور ایک شخص بلند آواز میں کہتا قول سبحان اللہ, تو سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ, اجتماعی ذکر. پھر کہتے قول الحمد للہ, قول لا الہ الا اللہ, قول اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن طریقہ نیا ہے, ذکر ٹھیک ہے طریقہ اور ہے. تو کچھ کہتے نہیں جاتے, صرف عبداللہ مسعود کے پاس جاتے ہیں, وہ بتاتے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے, آپ ذرا آ کے دیکھ لیں. چنانچہ وہاں پہ جا کے پہنچتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ, وہ بڑے حیران ہوتے کیا ہو گیا. منع کرتے ہیں, مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتے, غلط طریقے سے منع کرتے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے منع کرتے صحابہ, یہ تو مانتے نہیں ہیں. یعنی جو عقل نہیں مانتے, مانتے نہیں ہیں, آپ کے عقل میں خرابی ہے. اللہ کے ذکر سے منع نہیں کر رہے, ذکر کے غلط اور نئے طریقے سے منع کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. اس لیے پورا قصہ سنے, اس میں ہوا کیا ہے. تو اس شخص نے کہا جو کا سردار تھا, جو بڑا تھا ان کا, کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں, یعنی ہم اللہ گھر میں بیٹھ کے, کیونکہ یہاں پہ نعوذ باللہ کوئی میوزک یا ڈانس کا شو تو نہیں کر رہے ہیں نا, نعوذ باللہ, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں نا. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی برتن ٹوٹے نہیں ان کے, یعنی عہد قریب ہے, ابھی زمانہ کتنا گزرا ہے, ابھی بہترین زمانے میں ہو تم لوگ, ان کے صحابہ زندہ ہے ابھی. دور میں سے ایک, اچھا جس خیر کو تم بات کرتے ہو نا, خیر تو یہ ہے, یا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے وہ خیر ہے, یا تم گمراہی کا کو دروازہ کھولنے جا رہے ہو, کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں سمجھایا ہے, نہ ہمیں سکھایا, نہ ہم جانتے ہیں, نئے طریقہ لے کے آئے ہو. اور ہر وہ شخص جو خیر چاہتے اسے خیر ملتا ہی نہیں ہے, کیونکہ خیر کے راستے کو اپنانا پڑتا پھر جا کے خیر ملتا ہے نا. یہ کسی طرح کا جو خیر چاہتا ہے خیر اسے ویسے مل جاتا ہے, اپنی مرضی ہے خیر کی. کیا خیر کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے, آپ کے پاس منہج ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. علم کی بنیاد پر خیر کو اپنایا جاتا ہے اور خیر کے راستے کی طرف دعوت دی جاتی ہے. جہالت کی بنیاد پر گمراہی ہوتی ہے. مسجد سے ان کو نکال دیا, مسجد سے نکال دیا. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ غلط طریقے سے کر رہے تھے. انہیں نکالا کس نے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس قصے کا راوی کہتا ہے, یعنی وہ لوگ بڑے رنج ہو کے غصہ کر کے نکل گئے, سمجھے نہیں صحابی کی بات کو, یعنی اپنے آپ کو صحابہ سے بڑا سمجھ رہے تھے کہ ہم کیسے, ہم تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سے غلط کر رہے ہیں, تم بڑے متعصب ہو, بڑے متشدد ہو تم, یعنی دوسرے لفظوں میں یہی سمجھ کے ناراض ہو کے چلے گئے نا. دیکھیں انسان جہالت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے. راوی کہتا ہے, اس قصے کا راوی کہتے ہیں, جب خوارج نے سیدنا علی کے خلاف جنگ کی تو اس پہلے صف میں یہی لوگ کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں بدعت کہاں سے شروع ہوئی, اللہ گھر سے مسجد میں بدعتی اذکار کر رہے تھے, بدعت طریقے سے کر رہے تھے. اور کہاں تک جا کے بات پہنچی, یہاں پر ایک صحابی کے خلاف گفتگو میں مخالفت ہوئی ہے, اگر مان لیتے تو الحمدللہ. دیکھیں نا سلامتی کا راستہ رکھے, سلامت سلامتی جیسے کوئی چیز نہیں ہے, اور سلامت منشور سلف میں سلامتی ہے. واللہ اتنی دور چلے گئے کہ تلوار اٹھائی صحابہ کے خلاف, سیدنا علی کے خلاف, اور ان میں سے کوئی رہا ہے؟ کوئی مر گیا وہیں پر, کوئی اتنے طرح کے نکل گئے کوئی؟ یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا منہج ہے؟ خیر تو وہ بھی چاہتے تھے, اسے خود کہا ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ گمراہی کی طرف دعوت ہے کہ نہیں؟ اب جو بھی اس کے ساتھ تھا جس نے گمراہی کی دعوت دی ہے, اس کا اپنا گناہ اپنے سر, اور ان سب کے گناہ بھی اس کے سر ہیں, اور ان کے گناہ بھی ان کے ساتھ ہیں, کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کتنا خطرناک راستہ ہے, کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور دوسری حدیث میں دیکھیں, ذرا کمال دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, سیدنا علی سے فرماتے, متفق علیہ حدیث ہے, یہ جنگ خیبر کے موقع پر معروف قصہ ہے. اللہ اس حدیث کے آخری جملہ سنیں ذرا, آخری حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی سے, اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے, ایک شخص کو بس, جبکہ لشکر پورا کھڑا ہے, میدان جنگ ہے, جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں, جنگ خیبر کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس جگہ پر, اس میدان جنگ میں جہاں پر لوگوں کی ہاتھ میں تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں, اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صرف ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو خیر وقت من حمر النعم, تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ سب سے عظیم نعمت سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں, یا مرسڈیز کار سمجھ لیں, اس زمانے پتہ جو بھی آپ سمجھ لیں, سرخ اونٹ سب سے مہنگے ہوتے تھے. اس سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ دنیا میں آپ کو سب سے کوئی بڑی چیز مل جائے اور ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے آپ کی وجہ سے, آپ کے سبب. یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اور خیر عمل کرتا رہے گا, اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا, اس کی ہدایت کا اجر بھی اور اس کے عمل کا اجر بھی, کیونکہ راہ راست پہ آ گئے وہ. سبحان اللہ. پھر شیخ صفت فرد شیخ ربیع رحمہ اللہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی دعوت کے لیے صحابہ میں سے صرف انہیں بھیجتے تھے جو فقہا تھے, سمجھدار تھے, چالاک تھے اور طاقتور تھے دعوت میں. تمام صحابہ فقہا اور سمجھدار ضرور ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, لیکن علم میں اور ان معاملات میں ان میں تفاوت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ کو خاص کام دیتے تھے. پھر شیخ صفا فرانس شیخ ربیع رحمہ اللہ, مصنف رحمہ اللہ, امام ابو عثمان رحمہ اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں سننا چاہیے اور کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے بدعتوں کے ساتھ. فرماتے ہیں ولو صون أذان عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. كيف سنتي بات كيف جب إنسان سنتا اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. دیکھا خوبصورت الفاظ دیکھیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ جب منع کیا ہے اہل بدعت سے بیٹھنا نہیں, اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے نہیں, بیٹھتے نہیں اور سنتے بھی نہیں. اچھا سنتے کیوں نہیں بھائی؟ فرماتے ہیں کیونکہ جو کہ باطل باتیں ہیں جب کانوں سے گزر کر دل کی طرف جاتے ہیں تو نقصان پہنچ جاتی ہیں. نقصان دل کو ہوتا ہے, کان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جو سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سوچتے ہیں پھر دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے, پھر ہم عمل کرتے ہیں. زبان بعد میں بولتی ہے, اس کا اثر پہلے دل میں ہوتا ہے, دماغ پہ ہم اسے رکھتے ہیں, اسے محفوظ کرتے ہیں اور پھر ہم زبان سے بات کرتے ہیں اور عمل بھی بعد میں ہوتا ہے. وقرت فی القلوب ضرت, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وساوس وسوسے اور خطرات ہیں, فاسد خطرات, فاسد وسوسے جو ہیں وہ بھی کھینچ کے لے کے آتی ہیں. خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, الوسواس الخناس, اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا ہے, اللہ کی آزمائش ہے. قرین اور شیطان ہے ہمارے ساتھ, ہمارا ہمزاد ہے, شیطان ہے. جنت آسان ملے گی ایسے کیا؟ اللہ تعالی محرمات خوبصورت بنایا پھر حرام کیا ہے, یہ آزمائش اللہ تعالی کی. اور پھر جب شیاطین الانس اہل باطن میں سے بدعت میں سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو شیاطین ہمارے اندر ہیں. تو دل میں وسوسہ جو شیطان کرتا ہے نا, جب ایک بات کان سے گزر کے دل تک پہنچے نا شیطان تک, اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے, مزین کر دیتا ہے اسے. اور ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے, تیسرا سوال, چوتھا سوال, اچھا یہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہے, اچھا پھر ایسا کیوں نہیں ہوا, اچھا ویسے کیوں ہوا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ دور چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ پھر ہر باطل اسے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہر گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ. پھر زبان سے کوئی اچھی بات نہیں نکلتی اور نہ ہی اس کا راستہ کوئی بہتر رہتا ہے, نہ اس کے عمل میں کوئی برکت ہوتی ہے, نہ کوئی خیر ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے ساتھ اور گیدرنگ میں کوئی چیز اچھی باقی رہتی ہے. اس کا راستہ جدا ہو جاتا ہے, اس کے دوست احباب دوسرے ہو جاتے ہیں اور بالکل زندگی بدل جاتی ہے اس کی. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو بدعت کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. بعض اوقات انسان بڑے دھوکے میں ہوتا ہے جب کوئی مسکین اور ضعیف ہے, لیکن مغرور ہے, بڑے دھوکے میں ہے, پھر یہی وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ شخص چلا گیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ. سفر کر کے جو مسافر ہوتا ہے نا, سفر کر چلا جاتا ہے, یہ بھی ان میں مکس ہو کے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. قال امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وفی انزل اللہ عز وجل قوله, اور اسی معاملے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتى يخوض في حديث غيره الى اخر الايه سوره الانعام 86. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دیکھتے ہیں جو ہماری آیتوں میں خوض کرتے ہیں, بے سود باتیں کرتے ہیں, اپنے نفس سے باتیں گھڑتے ہیں, ہماری آیتوں کو مانتے نہیں ہیں, فاعرض عنہم, ان سے اعراض کرو, دور اختیار کر لو, چھوڑ دو ان کو. کب تک؟ حتى يخوض في حديث غيره, جب تک اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جو بھی غلط بیانی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے. شیخ فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ, یہ آیت اصل میں تو کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ہے جو خوض کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں, یا کہتے کہ جادو ہے, یا کہتے کہانت ہے, کہتے ہیں شعر ہے وغیرہ, اسے خوض کہتے ہیں. قرآن کے تعلق سے بے سود باتیں کرنا, جھوٹ باندھنا, الزام تراشیاں کرنا, من گھڑت باتیں کرنا, یہ سب ایک لفظ میں, یہ خوضون ایک لفظ میں سب شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کے جادوگر ہیں, شاعر ہے, کاہن ہے, کہانت کرتا ہے, نعوذ باللہ. علیہم من اللہ ما یستحقون, آمین رب العالمین. پھر شیخ صفرت یہ آیت جو اپنے عموم میں سب کو شامل ہے, اہل بدعت کو بھی شامل ہے, یعنی نازل تو آیت جب نازل ہوئی تو کافروں کے نازل ہوئی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر ہماری آیتوں میں ہماری آیتوں کو جھٹلائیں یا آیتوں کے بارے میں کچھ غلط بیانیں کرے تو ان کو چھوڑ دیں آپ جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کرے. یہ تو اہل کفر کے لیے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے, اس میں اہل کفر بھی شامل ہیں اور اہل بدعت بھی شامل ہیں, سب اس میں شامل ہیں, کیونکہ اہل بدعت بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں باطل سے خوض کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے یعنی جو بدعتی ہے جب اپنی کوئی بات کر تو قرآن کوئی آیت بھی پیش کر دیتا ہے نا, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کی یہ جو استدلال ہے اس آیت سے غلط ہے, اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے, اس کی دلیل یہ ہے, سمجھاتے ہیں. لیکن وہ اپنی باطل کو ثابت کرنے کے لیے, بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں, آیت کو پیش کر دیتے ہیں اور اپنی مطلب کا مرضی کا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے خوف کہتے ہیں. دیکھیں آیت کو پڑھتے ہوئے تحریف نہیں کریں گے, تحریف تو کر نہیں سکتے نا, اللہ نے محفوظ کیا قرآن مجید کو, تحریف سے نہیں کر سکتے, غلط بیانی کر نہیں سکتے, لیکن معنی تو غلط نکال سکتے ہیں نا. اور یہی ہوا ہے, جتنی فرقے آج موجود ہیں سب قرآن کی باتیں کرتے ہیں لیکن مخالفت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ اصل مراد ہے ہی نہیں اس آیت سے. جیسا کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ گئی, بعض بدعتیں کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی کی دلیل قرآن میں ہے. جشن میلاد النبی تو بدعت ہے, قرآن میں کہا دلیل ہے, یہ تو اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا, کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس میں پیدا ہوں یا بولت ہوں یوم اموت ہوں جب میں وفات پاؤں گا, یوم ابعث حیا جب جس وقت میں دوبارہ زندہ ہوں گا, تو اس میں دلیل ہے. اب اس آیت کا تعلق سے کوئی دور سے بھی تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, یہ خوض ہے کہ نہیں اللہ کی آیتوں میں؟ اللہ نے کیا فرمایا فاعرض عنہم, یہ دلیل ہی نہیں ہے, دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہے, وحی نازل ہوئی ہے, والسلام علی یوم ولدت, ولادت کے وقت اللہ کی سلامتی ہے میرے لیے خاص, کن فیکون سے پیدا ہوا ہے, اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے, ایک خصوصیت ان کے لیے. اور آپ اس آیت کو اب ثبوت پیش کرتے ہیں جشن میلاد النبی کے لیے, سبحان اللہ. اور عجب بات ہے کہ لوگ سنتے بھی ہیں, یعنی طاہر القادری بات کی ہے اور ان کو جو تقلید کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو پھر کوٹ کر کے بڑی یوسی نتان کہتے ہیں کہ یہ دلیل, آپ کہتے ہیں دلیل ہے قرآن سنت میں, دیکھو یہ دلیل ہے, سبحان اللہ. جب ایسے لوگوں سے بات سنیں کیا کرنا ہے, فاعرض عنہم. پھر شیخ صاحب اور مثال دیتے, شیخ صاحب فرماتے ولو ترى خوض الرافض في آیات اللہ, میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی طاہر القادری کی, سنیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے اگر آپ دیکھیں روافض جو رافضی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کیسے خوض کرتے ہیں اور کیسے بے سود باتیں کرتے ہیں, کیسے اپنی مرضی کے معنی نکالتے ہیں, فرماتے واللہ, شیخ ربیع رحمہ اللہ قسم کھاتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے جو لوگوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے, جو کھلواڑ کیا ہے اور جو تحریف کی ہے. یہودی نے تورات کو تحریف کی ہے نا, روافض جو تحریف کی معنی کی نا, یہودی وہاں تک پہنچ نہیں سکے. یعنی آپ عجب دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اللہ کا ارشاد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, ٹھیک ہے نا. ابھی کی تفسیر دیکھیں روافض کی, ان الله يأمر بالإحسان, يأمر بالعدل علي, الإحسان سيدة فاطمة, إيتاء ذي القربى الحسن والحسين, وفير وهنا عن الفحشاء والمنكر, يا بر سيدنا عمر, سيدنا أبو بكر, سيدنا عمر, سيدة عائشة كان عملته. أبي سأعطيك تعلقها إن صحابك يعني آل بيت كأورمي مش محبت کے دکھاوے میں اصل پان کر رہے ہیں صحابہ پہ، کبار صحابہ پہ. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں واللہ حیران کن چیز دیکھیں گے آپ. والنجم اذا ہوا، کہ سیدنا حسین جب میدان کربلا میں گرا، سر حسین کا تعلق کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا، اس وقت سیدنا حسین پیدا شہید نہیں ہوئے تھے، اب اس کا تعلق اس سے کوئی ہے؟ اور کئی آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات میں واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ معنی دور تک بھی نہیں بنتا، لیکن معنی کو زبردستی بورڈ توڑ کر اپنی مرضی کا معنی نکال لیتے ہیں. اور جہاں پہ نعوذ باللہ لعن کی آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں صحابہ کرام کے نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اہل کلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تحریف کرتے ہیں اپنے مواضع سے، معتزلہ، قدریہ، اس طرح سے جو اشاعر ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بہت سارے تحریفات و تأویلات پہ. صوفی بھی اسی طریقے سے روافت کے نظریات سے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں، ان کے عقائد سے بھی کافی متاثر ہیں، جیسے کہ جو قبر پرستی کرتے ہیں، وہ جو خرافات پیدا کرنے والے ہیں، اور حلول اور حیات الوجود کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، یہ سب جو ہے یہ روافض اور جو باطنی فرقے ان کے عقائد ہیں. دیکھ قبر پرستی کہاں سے آئی ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول کے بعد عقیدے کہاں سے آئی ہے، اصل میں روافض سے آئی ہے، اور اس وقت اہل تصوف میں کیسے پھیلی ہوئی ہے. یعنی ابھی اپنے آپ کو بریلوی فرقہ کہتا ہے یا دیوبندی فرقہ ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول دیکھیں، یعنی ابن عربی جس نے یعنی حد کر دی ہے فصوص الحکم میں، نعوذ باللہ، جو اس نے جو باتیں کی ہے واللہ انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ مسلمان ایسی باتیں لکھ سکتا ہے، نعوذ باللہ. وحدت الحلول کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، ایک تو وحدت الوجود ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اسے کہتے وحدت الوجود کہتے ہیں اسے. وحدت الحلول کا مطلب ہے ہر جگہ موجود بھی اور ہر چیز میں حل بھی ہو چکا ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، جن انس درند پرند پتھر درخت سب میں اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہ بدعقیدے کہاں سے آئی ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں نا، بریلوی اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں نا. یہ کون سے اہل سنت ہے بھائی؟ عقیدہ آپ نے روافض باطنی جو بدتری فرقہ روافض ان کے عقائد لیے ہیں، اور اس کا نشر اشاعت بھی کرتے ہیں. آج پوچھیں کسی سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ اکثر اللہ رحم کرے ہم سب پہ، ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود کا مطلب ہے وحدت الوجود. پھر یہ آگے چل کے کہتے ہیں جب ہر جگہ موجود ہے مان لیا نا، اب یہ بھی ماننا پڑے گا ہر جگہ میں ہر چیز میں حل بھی ہو چکے ہیں. اس لیے حلاج نے کیا کہا، ما فی الجبتی الا اللہ. حلاج نے کہا جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اپنے آپ کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ. اسے قتل کر دیا گیا تھا اس وقت، کہتے ہیں زندیق کافر ایسے اسی کفری بات کی ہے، حجت قائم کر کے سر قلم کر دیا اس کا، اور یہ اسے شہید کہتے ہیں. وحدت الحلول والے یہ نہیں کہتے اس پر، یعنی وہ کافر تھا کفری بات کی، کہتے وہ تو شہید ہے ہمارا، اسے صحیح تو کہا تھا. جب اللہ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، یہ تو اس وقت علماء کو سمجھ نہیں آئی، اس پر ظلم کیا گیا، اسے قتل کیا گیا، تو ہمارے نزدیک وہ شہید ہے کہتے ہیں. اس بڑھ کر کیا بدبختی ہے کہ کوئی شخص کہے میں اللہ ہوں. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ بدعقیدی کہاں سے آئی ہے؟ روافض جو باطنی فرقے وہاں سے آئی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان روافض جو باطنی فرقے ان سے صوفیوں نے لے لیا ہے، خصوصی طور پر جب جو باطنی تھے انہوں نے مصر، مغرب اور شام میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے حکومت کی ہے، اور جو باطنی فکر ہے وہاں پر منتشر ہو گئے، نشر و اشاعت ہو گئی. جب ان کا حکومت چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا ہے، تو کچھ آثار کچھ فکر باقی رہ گئی بہت سارے صوفیوں میں، جیسے حلول کا اور حیات الوجود کا عقیدہ جو ہے، اور بعض میں کچھ رفض باقی رہ گیا ہے. یعنی بعض صوفی جو ہیں ان میں آپ یعنی شیعوں سے کافی ملتے جلتے ان کے بہت ساری چیزیں ہیں. والله سچ بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میں 87 میں گیا تھا پاکستان میڈیکل کے لیے، وہ تو محرم شروع ہو چکا تھا، تمہارے سب کچھ نیا تھا، تو نے کہا بھی آپ کو آ کے دکھاتے ہیں، یہاں پہ کافی وہاں پہ میلہ ہوتا ہے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، گھوڑا بھی ہوتا ہے، پھر اس گھوڑے کو سجدے بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں میری ایک میں نے سمجھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کیسے گھوڑے گھوڑے کو سجدہ کون کرتا ہے؟ کہتے آپ آپ کو دکھاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھو۔ تو وہاں پہ گئے، بڑی لائٹیں لگی، بڑی خوبصورت جگہ بنی ہوئی، بڑا رش وہاں پہ، اور اکثر لڑکے جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور واقعی دیکھا گھوڑا ہے، اسے بڑا خوبصورت کیا ہوا ہے، اور لوگ جاتے ہیں اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں سجدہ کر کے، وہ کچھ سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر جو چارپائیاں تھیں وہ الٹی، کچھ الٹی چارپائی الٹی کیوں ہے؟ کہتے یہ محرم کا مہینہ، ہم سیدھے نہیں کرتے اسے، محرم ہم شادیاں نہیں کرتے، محرم میں خوشیاں نہیں مناتے۔ میں روافت کی بات نہیں کر رہا، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان بریلویوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں جانتا تھا، میں خود بریلوی تھا میں، لیکن نئی چیز تھی میری، مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو عقائد جو شیخ ربیع ذکر کر رہے ہیں، جو صوفی میں تشیع موجود ہے، رفض موجود ہے، یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں میں، آپ لوگ نہیں دیکھتے، آپ لوگ ہم آپ کے معاشرے میں نہیں ہیں، انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا کیا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ روافض شیعہ نہیں ہے، شیعوں میں تو معروف ہے نا، وہ کرتے ماتم بھی کرتے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اچھا ماتم کی بات ہے کہ بعض یہ لوگ بیچارے بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں اس میں اجر و ثواب ہے، یہ ہم بھی کما لیں، زور سے نہیں مارتے، یوں بھی تھوڑا ہاتھ مار لیتے، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت جو بدترین کے جاہل ہوتے بیچارے، لیکن اکثریت اسے کافی برا سمجھتے، کرتے بھی نہیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات چیزیں آئی ہیں ان بریلویوں میں جو صوفی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ ان روافض سے آئی ہیں۔ کیسے آئی ہیں؟ سنی ہے بات، اثر ہوا ہے، عمل ہوا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ بات اگر شروع سے نہ سنتے، دل پہ اثر ہوتا؟ کبھی عمل ہو سکتا؟ نہیں۔ انسان برائی میں یا اچھائی میں تب شرکت کرتا ہے جب وہ سنتا ہے، اسے مانتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ایسے مت ماری گئی ہے، یہ نہیں پتہ کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، کہتا ہے میں سنوں گا، دل پہ تولوں گا، صحیح کو لے لوں گا، غلط کو چھوڑ دوں گا۔ آپ عالم ہو، آپ کے پاس کتنا زیادہ علم ہے، آپ پاس ترازو کیا ہے حق اور باطل کو پہچاننے کا؟ چلو یہ تو بتا دیں۔ آپ جانتے قرآن مجید کی آیات سے دلالت کیسے حاصل کی جاتی ہے، یا دلیل کس چیز کو کہتے ہیں، دلیل کہاں سے لی جاتی ہے، قرآن سنت اجماع کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ، تو پھر آپ تولیں گے کس چیز پہ؟ تو پھر میں کیا نہ سنوں؟ بہتر ہے نہ سنو۔ اگر سب کو ہی سننا ہے، غلط بھی سننا ہے، صحیح بھی سننا ہے، پتہ بھی نہیں ہے، عمل صرف کرنا ہے سنی سنائی پہ، اللہ کا دین ایسے نہیں ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو دلیل کی اور علم کی روشنی پہ عمل کریں۔ اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ قرآن میں کیا، واقیموا الصلاۃ، صلوا نہیں ہے، اقیموا الصلاۃ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھو؟ جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھی تھی ہم نے دیکھا ہے، ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حدیث کی کتابوں سے ملے گا۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ کوئی شخص کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے نماز مجھے پتہ ہے، اور غلط نماز پڑھتا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ کے کیا پتہ صحیح ہے غلط ہے؟ جو ہم بچپن سے نماز پڑھتے آئے ہیں، ہم نے کسے سیکھی ہے؟ والدین سے۔ والدین صحیح پڑھتے غلط پڑھتے ہیں؟ 20-25 سال بعد پتہ چلا غلط پڑھتے تھے، 25-20 سال بعد۔ کیوں غلط تھا؟ کیونکہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ویسے نہیں ہے، فرق ہے۔ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی محفوظ ہے کہ محفوظ نہیں ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ حدیث کی کتابوں میں، واللہ محفوظ ہے۔ اچھا حج کے بارے میں کیا فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیوں بھائی حج اپنی مرضی سے کرے؟ اللہ گھر میں جانا ہے، منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، پھر کعبے کے طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر قربان، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ مرضی ہے، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ، اپنی مرضی سے۔ میں اپنی مرضی صرف جگہ پہ تو جانا ہے، مختلف جگہ، مکہ بھی جائیں گے، مینا بھی جائیں گے، مزدلفہ، عرفات جائیں گے، لیکن نہیں، خود عنی مناسککم، اور مخاطب کون ہے؟ صحابہ مخاطب ہیں، کوئی عام جاہل لوگ نہیں ہیں، صحابہ ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا حج نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا حج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اگر پڑھ سکتے تو کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا جو جیسے کرنا چاہے پڑھے، حج بالکل جیسے کرو، تم چاہو جیسے پڑھو ویسے جا کے کرو، کوئی فرق نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ اگر آپ سب سے بڑے عالم بھی ہوں، بڑے سمجھدار بھی ہوں، تو دلیل کی روشنی پہ عمل کرنا ہے، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرنا ہے. آپ کی عقل تب صحیح جب دلیل کے مطابق ہو، آپ کی سمجھ تب صحیح ہے جب دلیل کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. خود عنی مناسککم، ایک لاکھ صحابی تھا، سب نے دیکھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حج کیا ہے. آج جو حج ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے پاس کوئی ترازو ہے تولنے کا؟ یا جو چلے جو جیسے چاہے کرے، ترازو ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کہاں پر ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ہے، واضح ہے. کوئی شخص آ کے کہتا کہ نہیں، آپ نے پہلے منا جانا ہے، پھر عرفات جانا، اگر دن آپ مزدلفہ جا سکتے ہو، مانیں گے اس کی بات ہم؟ نہیں بھیا، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ مزدلفہ پہلے پھر بعد میں عرفات ہے، آپ تو الٹا بتا رہے ہو. کہتے میرا دل کرتا ہے، اچھی بات ہے، رش زیادہ ہوتا ہے تو میں تھوڑا یوں، ویسے ہے تو جگہ، جانا تو جگہ پہ ہی ہے نا، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاں فرق پڑتا ہے نا، کیسے فرق نہیں پڑتا؟ اتباع سنت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں، ایک شرط اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، دوسری شرط اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مخلص آپ ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ہے اتباع کی شرط کہاں ہے. اتباع تو ہے ہی نہیں نا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. الغرض تو بات یہ ہو رہی تھی، جیسے شیخ صاحب نے، کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صوفیوں کا روافض سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس نے کہا تعلق نہیں ہے؟ یہ جو بدعقید کی صوفی میں ہے کہاں سے آئی ہے؟ روافض سے آئی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور خبردار کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بے سود باتیں کرتے ہیں. اور یہ آیت جو ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے، یہ اہل بدعت پر بھی منطبق ہوتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو محقق ہے اس نے شوکانی کا نص یہاں پہ بیان کیا ہے، جو فتح القدین انہوں نے بیان کیا ہے اہل بدعت کے تعلق سے، اور بہت پیاری بات کی ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے؟
42 منٹس.
اچھا، یہ باتیں جو ہے واجب یہ نوٹ کر لیں، آپ نے ذرا پڑھ کے آنا ہے، جتنی بھی آپ کو عربی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے تھوڑا سا پڑھ کے آنا، بڑی پیاری اور کمال کی بات ہے. امام شوکانی نے یہ لکھا ہے اور شیخ ربیع رحمہ اللہ اسے نقل کر رہے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے میں شروع کروں گا، میں جلدی نہیں اسے گو تھرو نہیں کرنا چاہتا، بڑی پتے بڑی کام کی باتیں ہیں کہ البدعت رفع اور اس کے تعلق سے، کیونکہ خود زیدوں کے ساتھ رہتے تھے، جو یہ زیدی تھے، اور ان کو بڑے قریب سے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، کیسے ان کا جو باطل ہے لوگ تک کیسے پھیلا ہے، اور یمن میں خاص طور پہ کیسے یہ مصیبت پھیلی ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. Thank you.